جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ پر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایک عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے اولیاء، اولیاء اللہ سے، ان سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک مسلم کا، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی بات کریں گے۔ پھر اس کو مزید اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھائیں گے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وصال کے بعد، ہم کن دلائل کی بنا پر ان سے مدد مانگتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا دلائل ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو میں پہلا سوال مفتی حسان صاحب کی طرف جو ہے وہ بڑھاتا ہوں۔ حضرت آپ ارشاد فرمائیے، پہلے تو ایک مسلمان کا کیا عقیدہ، نظریہ، سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے جب مدد طلب کی جاتی ہے، اولیاء اللہ سے، انبیاء اکرام سے، فرشتوں سے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے بیان؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر، اس کی عطا اور اس کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ذرہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ سب محتاج ہیں۔ وہ اس کے مقبول بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اعلیٰ بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہر ایک محتاج ہے۔ ہمارا بنیادی اعتبار سے جو نظریہ اور عقیدہ ہے یعنی اہل اسلام کا، وہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار ہر معاملے کے اندر یہ رب العزت جل و علا ہے، اور چاہے کسی بھی طرح کی دوسری کوئی مدد ہو، فرشتوں کے ذریعے ہو، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہو، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے ذریعے ہو، یا کسی اور کے ذریعے ہو، وہ ساری کی ساری مدد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہے۔
ٹھیک ہے،
جب تک اس کا اذن نہیں ہے کوئی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طرح کا جو مدد کا معاملہ ہوتا ہے، ہر طرح کی جو مدد حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، چاہے مجازی اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام اس کا سبب بنے، واسطہ بنے، یا دیگر کوئی ہستیاں، مبارک ہستیاں اس کا واسطہ، وسیلہ بنے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے انبیاء کرام علیہم السلام سے کر رہے ہوں، چاہے اولیاء سے کر رہے ہوں، اہل بیت اطہار سے کر رہے ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے مدد طلب کر رہے ہوں، ان تمام سے مدد طلب کرتے ہوئے چاہے براہ راست ہم ان کو پکاریں یا ان کا وسیلہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں، یعنی ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، دونوں صورتوں میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلاف سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں. یعنی براہ راست بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا. لیکن دونوں صورتوں میں یہ نظریہ ضروریات میں سے ہے, بدیہی عقلی طور پہ واضح ہے کہ جس کو بھی ہم پکار رہے ہیں, جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں, حقیقی اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ اور وسیلہ بنتا
ہے. یعنی
وسیلہ بن کے ہم اس سے سوال کرتے ہیں. تو حقیقی نظریہ یہ ہے, نمبر ایک یہ کہ ہم جس کو بھی, جس کی بھی کوئی مدد ہوگی وہ حقیقی اللہ پاک ہی کی مدد ہوگی اور یہ صرف اور صرف ہمارا سبب اور وسیلہ بنیں گے. دوسری بات, چاہے ہم براہ راست ان کو پکاریں, چاہے ان کا وسیلہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں, بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہی بنتے ہیں. حقیقی مدد, حقیقی عطا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. یعنی ہے یہ توسل ہی ہے, وسیلہ لینا ہی ہے
جی.
اور لیکن جب ہم براہ راست کہتے ہیں تو اس کو بھی وسیلہ کے اندر ہی شمار کریں گے, یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہم پکار رہے ہیں
جی. دیکھیں, میں دو آپ کو باتیں پیش کرتا ہوں, ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل.
ٹھیک ہے.
حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کروایا کرتے تھے تہجد کے وقت. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تیار رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ, یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو. دریائے رحمت جوش پہ تھا. اب ان کے الفاظ دیکھیں, یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست توحید کو سیکھنے والے. سوال دیکھیں, اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ, یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے
سوال کرتا ہوں
کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں. سوال کس سے کیا؟ مانگا کس سے؟ سوال کرنا ہوتا ہے مانگنا کسی سے. مانگا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. مانگی کیا چیز؟ جنت کے اندر رفاقت, جنت کے اندر ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, اس سے مانگ رہے ہو, اور کیسی چیز مانگ رہے ہو, جنت مانگ رہے ہو مجھ سے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس فعل کے اوپر, ان کے اس سوال کے اوپر انکار نہیں فرمایا, بلکہ ان کے اس سوال کو برقرار رکھا, باقی رکھا, اور اس پہ فرمایا کہ اب جنت تو ہو گئی, لیکن کرنا کیا ہے؟ ساتھ ساتھ اب وہ نہیں ہو جانا کہ آپ بے فکرے ہو جائیں, بلکہ اب آپ نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. یہ واضح ہو گیا کہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور جنت میں رفاقت کا سوال کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھ رہے ہیں. اسی ضمن میں ایک مشہور حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, انی سمعت منک حدیثا کثیرا انسا, کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. بارگاہ رسالت میں وہ کیا شکایت کر رہے ہیں, سوال کس چیز کا کر رہے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں, وہ صورت اسی بن جائے کہ یاد رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فغرف بیدیہ, اپنے ہاتھوں کو یوں چلو بھرا ہوا میں اور ان کی چادر کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے ملا لو. وہ فرماتے ہیں, فدممتہ, میں نے ملا لیا, فما نسیت بعد, میں اس کے بعد کسی چیز کو بھولا ہی نہیں.
سبحان اللہ,
حافظہ ایک کیسی چیز ہے. وہ سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دیسی دوا کھاؤ جا کے, معجون کھاؤ یا خمیرے کھاؤ, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ چادر پھیلاؤ اور اس میں آپ نے چیز ڈالی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو, اس کے بعد وہ بھولے بھی نہیں.
اور چیز بھی بظاہر نظر آنے والی,
نظر آنے والی,
یعنی مٹھی بند کر کے
حافظہ دے دیا ان کو,
ماشاء اللہ, اور ان کو یہ فائدہ بھی پہنچا. یہاں پر حسان صاحب ایک سوال ہے, یہ کہیں پانی طلب کیا تو پانی آپ نے فرمایا برتن لے آؤ تو ہاتھ مبارک ڈالا, چشمے بھی جاری ہوئے, تھوڑے مقدار میں کھانا تھا زیادہ ہو گیا, پانی کے اندر زیادتی ہو گئی, اسی طرح کچھ اور بھی معاملات, اس کو بعض ان تمام واقعات کو لے کر بڑے ایک مختصر سے جملے سے یہ کہہ دینا کہ یہ تو اسباب ظاہری تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ ایسا اللہ نے قدرت طاقت عطا فرمائی تھی، آپ کا معجزہ ظاہر ہو گیا اور یہ چیزیں تو ہو گئی، تو اسباب ظاہری کے ساتھ کسی سے مدد یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی سے ویسے ہی مانگ لی، کوئی چیز مانگ لی کسی کو مدد کے لیے، لیکن جب ظاہراً اسباب نہیں ہے، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے ہو، دنیا سے وصال فرما گئے ہو، اس کے بعد کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اب جو ان کو پکارا جا رہا ہے اس کی کیا دلائل ہیں یا اس کے کیا نظیریں ہیں؟
دیکھیں مسئلہ سب سے بنیادی، یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی چاہے کسی بھی طرح کی ہو وہ اسباب سے ہٹ کر نہیں ہوتی، ہر چیز ما تحت الاسباب ہوتی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے معاملات آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ مربوط رکھا ہوا ہے. رحم کے اندر بندے کا نطفہ ٹھہرتا ہے تو اس نطفے کو کون مٹھی میں لیتا ہے؟ رشتہ. 40 دن ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ خون کا لوتھڑا بن چکا ہے، اب زندہ رکھنا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ مٹھی میں لے کے کہتا ہے یار اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو زندہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ پھر جب 120 دن پورے ہو جاتے ہیں، اس کا سعید ہونا یعنی نیک بخت ہونا، اس کا بدبخت ہونا، اس کا رزق کتنا ہے، اس نے کتنے عرصے تک زندہ رہنا ہے، اس میں روح پھونکنے کی بات، یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے فرشتے کی طرف منسوب کی. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو اس بات کا حکم دیتا ہے. تو اب بچے کی پیدائش کا جو عمل ہو رہا ہے کہ اس کا بھی نطفہ ہی ٹھہرا ہے اور اس کے بعد سے لے کر پیدائش کے وقت تک ساری کی ساری چیزیں کس کون کر رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقی یہ سارے کام کرنے والا اللہ پاک ہے، لیکن سبب کس کو بنایا؟ فرشتے کو بنایا. حالانکہ ظاہری اعتبار سے یہ اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے، ظاہری اعتبار سے سبب جو ہے وہ اور چیزیں بنتی ہیں، لیکن یہ جو اسباب ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک نے مقرر کیے. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زندہ رہنا، اس کی شیاطین سے حفاظت ہونا، مختلف بلاؤں سے حفاظت ہونا، رزق اس تک پہنچنا، اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. بارش کا برسنا، اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. بجلی کڑکتی ہے، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں. بندے کی روح تک قبض ہوتی ہے، اس کے لیے فرشتے ہیں. اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں. قبر میں بندہ جا رہا ہے، وہاں پر سوالات ہو رہے ہیں، اس کے فرشتے مقرر ہیں. قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس کو میدان محشر میں لانا ہے، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں. اس کو جنت کے اندر لے جانا ہے، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں. فرشتے جنت میں لے گئے، جنت کے لے جانے کے بعد اس کا گھر کہاں ہے، وہاں تک فرشتے لے کر جائیں گے. یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں، سبب بنتے جا رہے ہیں. یعنی اللہ پاک نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اب بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں،
ٹھیک،
اور بعض اسباب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے. تو یہ بات تو ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر چیز ہوتی سبب کے ساتھ ہی ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، بغیر سبب کے کن فیکون ہے. بس اللہ نے جو فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا، یہ ہے بغیر کسی سبب کے ہو جانا. باقی اس کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر کام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے. سبب پایا جاتا ہے تو مسبب یہ پایا جاتا ہے. تو لہذا اب مدد کے اوپر آپ آ جائیں، تو مدد میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقال سے پہلے اور انتقال کے بعد، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب ہے،
ٹھیک،
یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اسباب کے تحت آتی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اسباب سے اوپر ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ یہ نظریہ ہی باطل ہے،
ٹھیک،
ہر چیز جو ہے وہ ہے اسباب کے تحت ہی.
صحیح،
بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ تقسیم کرنا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، مدد جو ہے یہ جو اسباب کے تحت ہوگی وہ جائز ہے اور جو اسباب سے اوپر ہوگی وہ ناجائز ہے، یہ نظریہ ہی باطل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں کہیں یہ تقسیم کاری نہیں ہے، یہ خود ساختہ تقسیم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اگر آپ ایاک نستعین کے اندر تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ مدد جائز کہ جو ماں تحت الاسباب ہو اور وہ ہاں زندگی میں ہو, اور وہ مدد کہ جو ماں بعد میں ہو زندگی کے بعد وہ ناجائز, تو پھر آپ کیا ایاک نعبدو کے اندر بھی یہ تقسیم کاری کریں گے؟
ٹھیک,
نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بنیادی اعتبار سے کوئی اور نقطہ ہے کہ جو اس میں فرق کرتا ہے, اور وہ فرق ہے نظریے کا, وہ فرق ہے اعتقاد کا کہ آپ سامنے والے کو کیا سمجھ کر کیا اعتقاد رکھ کر مدد مانگ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو زندگی کے اندر, جیسے فرعون کی قوم اس کو پکارتی تھی, زندہ تھا سامنے تھا لیکن اس کے باوجود اس کو پکارنے سے منع کیا گیا, کیا اگر وہ زندہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پکارنا درست ہو جائے گا؟ منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ وہاں پکارنے سے مراد عبادت کرنا, پکارنے سے مراد عبادت کرنا, اس سے منع کیا گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی مبارک لاش کے سامنے کھڑے ہو کر یا یہ ارشاد فرمایا, یا حمزۃ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کاشف الکروبات عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مصیبتوں کو دور کرنے والے, حالانکہ وہ انتقال کر گئے بعد انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرما رہے, ان کو پکار رہے ہیں. تو نظریہ اور اعتقاد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود سے سننے والے نہیں, بلکہ اللہ پاک اس بات کی قدرت ان کے اندر پیدا فرمائے گا کہ وہ سن سکیں گے. اس کے برعکس جو کفار باطل اپنے باطل خداؤں کو پکارتے تھے یا فرعون کو پکارتے زندگی کے اندر پکار رہے, اس کے باوجود منع کیا گیا, اس لیے کہ وہ وہاں پر پکارنے سے عبادت کا اعتقاد کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس سے منع کیا گیا ہے. تو اصل نظریہ کیا ہوا کہ آپ کس اعتقاد کے ساتھ سامنے والے کو پکار رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک ٹیبلیٹ ہے, سر میں درد, بہت تیز درد ہوا, آپ کو کسی نے مشہور و معروف ٹیبلیٹ کا مشورہ دے دیا کہ جی وہ ٹیبلیٹ دو گولیاں کھا لے, جیسے کھا لیتے ہیں لوگ, اس سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. دو گولیاں لی, کھا لی, سر کا درد ٹھیک ہو گیا, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس ٹیبلیٹ نے آپ کو ٹھیک کر دیا, دوائی سے آپ ٹھیک ہو گئے؟ یہی کہتے ہیں نا ہم,
بظاہر سبب وہی بنا,
صحیح ہے. لیکن کیا کوئی یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ یہ دوائی بغیر اللہ پاک کی اجازت کے ہمیں شفا دے سکتی ہے؟
نہیں.
اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے گا تو شرک ہو جائے گا کہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر یہ شفا دے ہی نہیں سکتی. لیکن دوسری طرف اگر بندہ کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے اور اس میں اس کا نظریہ غلط نہیں ہے, بلکہ وہ سامنے والے کو اپنا معبود نہیں مان رہا, وہ اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہے, اور یہ جان رہا ہے کہ یہاں پر مدد کرنے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے, لیکن یہ صرف سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے یہ دو مثالیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا. آپ مجھے بتائیں کون سا حکیم ہے جس کے پاس آپ جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی میرا حافظہ کمزور ہے, بھول جاتا ہوں, کیا کروں, وہ اٹھا کے یوں چادر میں آپ کے ڈال دے اور آپ کو بولے کہ لگا لو سینے سے اور فیس دے دو میری, کو فیس دے گا اس کو؟ وہ خمیرہ دے گا آپ کو, طرح طرح کی دوائیاں دے گا جس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو, ٹھیک ہے. کون ہے ایسا کہ جو کسی شخص کے پاس جا کے یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ پاک اس کو اس بات کی قدرت دے گا, اللہ پاک کی عطا سے یہ چاہیں تو مجھے حافظہ دے سکتے ہیں, اللہ پاک کی عطا سے چاہیں تو میری جو مصیبت ہے, میری جو پریشانی ہے وہ دور کر سکتے ہیں, مجھے حافظہ عطا کر سکتے ہیں. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند ابو یعلیٰ کی حدیث مبارکہ, جنگ کے دوران ان کی آنکھ, یہ ان پہ تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا بھارا گیا, لٹک گئی آنکھ بالکل. لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنے لعاب دہان کے ذریعے ان کی آنکھ کو ان کی اس جگہ پر لگا دیا, تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی اور کوئی فرق نہیں تھا دیکھنے کے اندر,
بینائی بھی بڑھ گئی,
بینائی بھی بڑھ گئی,
اندر بھی زیادہ.
تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کی آنکھ نکل جائے تو آپ کہاں بھاگیں گے؟ ہاسپٹل بھاگیں گے یا کسی جو ہے وہ ولی کے پاس جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اسباب اپنانے کے لیے آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں گے, لیکن جب آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کی عطا سے یہ چاہیں تو میری آنکھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بالکل صحیح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو یہ کٹ کے بالکل لٹک گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بازو ان کو لگا دیا اور صحیح کر دیا بالکل. تو یہ کیا تھی؟ ما فوق الاسباب مدد تھی. ما فوق الاسباب سے مراد وہ اسباب کے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, ظاہری اسباب نہیں ہیں.
اور یہ پھر اسباب وصال کے بعد بھی ایسے ہی؟
بالکل, وصال کے بعد بھی اس طرح کے. اصل میں تقسیم باطل ہے,
تقسیم ہی غلط ہے.
پہلی بات تو یہ کہ واضح نظریہ ہے کہ انبیاء کرام حیات ہیں. الانبیاء احیاءن,
ٹھیک ہے,
انبیاء تو زندہ ہیں, وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں, رزق ان کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ نعوذ باللہ موت ان کو ایسی آئی کہ وہ اب زندہ نہ ہوں, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. تو بلکہ ان کے تصرف کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں, طاقت کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں, شہداء زندہ ہیں. اللہ پاک کے جتنے بندے ہیں, نیک بندے ہیں, مرنے کے بعد ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں. مثال دیکھیے, صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد غزوہ بدر میں 3 دن کے بعد اس کنویں کے پاس آتے ہیں کہ جس کنویں میں کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. وہاں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا, کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ مردوں کو پکار رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو, لیکن یہ جواب نہیں دیتے, تم جواب دیتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی سن رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ کفار تھے, ان کو محبوس کر دیا گیا, ان کی روحیں ان کے مرگھٹ کے اندر اسی جگہ پر مقید کر دی گئیں یا سجین کے اندر ڈال دی گئیں, تو اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی یہ قوتیں بڑھتی ہیں, اور ان کو اس بات کا اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر, اور حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل فی التاریخ کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب جنگ ہوئی تو وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا نعرہ تھا یا محمدہ, یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے, یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. کب ہے یہ؟ بعد وصال, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور یہ بات میں واضح کر چکا کہ آپ براہ راست پکاریں, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مانگا, لیکن وہ ذریعہ وہ سمجھے کیا کہ یہ ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں. تو اسی طرح جب وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دونوں باتیں سیم ہوتی ہیں, ایک ہی ہوتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, سند حسن کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے, کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, قحط پڑا, تو بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قحط پڑ گیا ہے, آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کو طلب کیجیے, ہمارے لیے بارش کو طلب کیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور فرمایا کہ عمر کو جا کے خبر دو کہ بارش ہوگی. تو بارش ہوئی. اب یہ دیکھیں, مزار اقدس پہ جا رہے ہیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, اور وہاں جا کے وہ مدد طلب کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو تقسیم کاری ہے کہ ظاہری وصال کے بعد یا ظاہری وصال سے پہلے, یہ تقسیمی باطل ہے. قرآن تو واضح طور پہ فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اگر آپ مدد کی بات کریں گے اور یہ نظریہ اور اعتقاد رکھیں گے تو پھر یہ اس آیت کے تحت باطل قرار پائے گا. اس میں کوئی تقسیم کاری ایسی نہیں, اصل یہ ہے کہ آپ نیت اور اعتقاد کیا رکھتے ہیں. یہاں عام طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں, تدعون یدعون کا
پکارنا,
اس کا مطلب ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے پکارنا, لیکن دعا کا, یعنی دعا سے یہ لفظ نکلا ہے. دعا کا, دعا کے بہت سارے معنی یہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں. دعا کا ہر جگہ پہ معنی یہ پکارنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ آپ قرآن پاک کی عربی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں, 1400 سال کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ان تمام مقامات پر یدعون اور تدعون کی تفسیر ملے گی یعبدون اور تعبدون کے ساتھ. یعنی یہ کفار مکہ اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تدعون کا معنی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم پوجتے ہو, یدعون جن کو وہ پوجتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ معنی بیان کیا گیا, اور قرآن کی جو سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے، سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے. یعنی قرآن کی تفسیر آپ قرآن کی کسی اور آیت سے کریں، یہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے. سورہ احقاف میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اب ذرا غور کیجئے گا، ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون، مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے. کیا لفظ ہے؟ يدعو. لیکن یہاں يدعو کا معنی کیا ہے؟ يعبدون. وہ آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کس طرح ہے وہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کس کی، من لا يستجیب له الى يوم القیامہ، کہ جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے گا. وہم عن دعائهم غافلون، اور یہ اس کی عبادت سے غافل ہے. اب یہ دعا بمانا عبادت کس طرح ہے، اس سے اگلی آیت پڑھیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یعنی جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ جن کو یہ پکار رہے تھے، جن کی یہ عبادت کر رہے تھے، یہ ان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. پیچھے کیا ہے؟ يَدْعُونَ، پکارنا، ٹھیک ہے،
اور دعا،
دعا کا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور یہ جو بت ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. یعنی خود قرآن مجید فرقان حمید دعا کی تعبیر اس مقام پر ارشاد فرما رہے کہ یہ عبادت ہے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں. پہلے دعا فرمایا اور اسی کی تفسیر خود عبادت کے ساتھ فرما دی. تو قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر یہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے. اسی لیے آپ جمیع مفسرین کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام یدعون تدعون کی تعبیر جو کرتے ہیں، جو تفسیر کرتے ہیں، وہ یعبدون اور تعبدون کے ساتھ کرتے ہیں.
لہذا قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جس میں کہا گیا کہ تم نہ پکارو یا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو، اس سے مراد یہ پکار نہیں ہے کہ جو ہم کسی ولی کو بلا رہے ہوتے ہیں،
بلکہ اس سے مراد عبادت ہے. اور یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے علاوہ اور مقامات بھی موجود ہیں کہ جس کے ذریعے اس کی تشریحات ہوتی ہیں.
ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی پیاری گفتگو اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایک عقیدہ ہے، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس طرح کا نالج بھی رہنا چاہیے کہ بعض اوقات بے سر و پا باتیں ہیں، یعنی اعتراض ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پیچھے دلیل ایسی ہے، نہ کوئی پیچھے ایسی بات ہے، خود ہی آپس سے ہی تقسیم وہ گھڑ لینا کہ زندگی میں تو مدد مانگ سکتے ہیں، تو زندگی کے بعد مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو وہاں پہ سوال ہی یہی ہے کہ یہ تقسیم آپ نے کہاں کی، یہ تقسیم قرآن میں کس جگہ بیان ہوئی ہے، یہ تقسیم حدیث کے اندر کس جگہ بیان ہوئی ہے کہ زندگی میں یہ معاملہ تھا، زندگی کے بعد. حالانکہ وصال کے بعد کے بھی کئی واقعات وہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیے ہیں کہ جن میں باقاعدہ وصال کے بعد بھی آ کر بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بھی آ کر بشارتیں عطا فرمائی ہیں. وہ جو احسان صاحب وہ عرابی آ کر مٹی سر میں ڈال کر بھی انہوں نے جو وہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے کہ ولو انہم ظلموا انفسہم،
جی بالکل، یہ کئی مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا، یعنی کہ وہ آئے بارگاہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تابعی تھے وہ، اور انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ قرآن فرماتا ہے کہ ولو انہم اغلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کیا. اب یہاں بعض لوگ اس کی سند کے اوپر کلام کرتے ہیں، اپنی جگہ پر کلام ہے جس طرح کا بھی ہے، اس کے جوابات پھر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر دیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو دیکھیں، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے اور کئی ایک نے لکھا ہے، اگر یہ واقعہ شرقیہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے مدد کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام مفسرین کے شرقیہ بات کو ذکر کر کے اس کو ایسے ہی برقرار رکھ رہے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی گفتگو تو کریں گے نا؟
بالکل،
بتائیں گے تو صحیح. دیکھیں، میں پہلے بھی مدنی چینل پر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اعتقاد جو ہوتا ہے، نظریہ جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تمام نصوص کو دیکھا جاتا ہے، تمام جو آیتیں ہوتی ہیں، احادیث طیبہ ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہمارے اسلاف عقیدہ مقرر کرتے ہیں، جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا، تابعین سے سیکھا، اسی کی بنیاد پر یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کیا جاتا ہے۔ فقط ایک طرف کی باتیں دیکھ کر اگر عقیدہ قائم کرنا شروع کیا جائے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کا کمپیوٹر بڑا اچھا ہے، موبائل بڑا اچھا ہے، یہ تو شرک ہو گیا بھائی۔ اللہ فرما رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ کی کتابیں بہت اچھی ہیں،
یعنی تعریف کی جا رہی ہے،
تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے، اور اب دوسروں کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تو فرما رہے ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، تو آپ کیوں تعریفیں کر رہے ہیں؟ تو بھائی اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ حقیقی طور پہ تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے۔ آپ کو خوبصورت بنایا، آپ کے بیٹے کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، آپ کی کاریگری کے اندر اللہ پاک نے ایک حسن پیدا کیا، تو وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس چیز کی تعریف حقیقتنا پر اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے گا، دیگر آیات کو دیکھنا پڑے گا، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا۔ جگہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دیگر کی جو تعریفات کی ہیں، تو یہ تعریف خود اللہ پاک فرما رہا ہے، اور خود فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ان کو تعریف کے لائق بنانے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے، تو اسی طرح جو مدد کا، ان کو مدد کے قابل بنانے والی ذات ہے، وہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے ان کو قابل اس قابل بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیں بڑھتے ہیں، کچھ ناظرین کی کالز لیتے ہیں۔
سوال پوچھا تھا، رحم اور وسوسے سے بہت ہوتے ہیں، انجانا خوف رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
دارالافتاء علیہ سنت میں سوال عرض تھا کہ کسی لکھائی والی شرٹ پہن کر یا پینٹ پہن کر نماز کا کیا حکم ہے، تنہائی میں پڑھے یا جماعت کے ساتھ؟ شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔
ٹھیک ہے، یہ پہلے سوال کرنے والے کہتے ہیں وہم وسوسہ آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے، تو بعض اوقات دینی مسائل پر یا شرعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور، تو اس وقت بھی ان کو بعض کو وہم وسوسے آتے ہیں، اور پھر خوف بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کیا معاملہ ہو گیا، قبول بھی ہوگی نہیں ہوگی، یا ہماری نماز درست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بعض کو پاکی ناپاکی کے اندر ہی بہت دشواریاں رہتی ہیں، کیا کہیں گے؟
دیکھیں، ایک تو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسے کے تو بہرحال بنیادی علاج تو یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔
ٹھیک،
اس کی طرف توجہ دیں گے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ مزید وسوسے آتے رہیں گے، تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ باقی یہ کہ امیر السنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کے ابتدائی صفحات جب آپ پڑھیں گے تو اسی سے بہت سارے آپ کے جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی یہ کہ اگر خوف کے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس طرح کا کوئی خوف ہے تو یہ تو اچھا خوف ہے، لیکن اس کو بالکل ایسا طاری کر لینا کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جائے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس طرح تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں۔ اصل امید کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی، عبادت کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ دوسرے یہ کہتے ہیں شرٹ پہ لکھائی ہے، اب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی کچھ اس میں فرق آئے گا، اور جماعت میں لکھا ہوا کچھ، جیسے انگلش کے کچھ ورڈ لکھے ہوتے ہیں، کچھ کمپنیوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔
کمپنیوں کے بعض نام ہوتے ہیں تو وہ تو چھوٹے چھوٹے سے جیسے کناروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو ایک حرج کی بہت بڑی صورت ہے کہ اس سے تو بندہ بچنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نام بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ایسی تحریر والی لباس سے بچنا یہ ضروری ہوگا۔ علماء نے منع فرمایا کہ جس کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو بچھا کر دسترخوان بنانا یا پہننا، یہ درست نہیں ہے، ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ نماز میں بھی گریز کریں اس سے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہوں۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھٹنوں کے نیچے چادر رکھ کے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
گھٹنوں کے نیچے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہوئی، اتنی
اصل میں وہ یوں ہوتا ہے کہ بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے
گھٹنے کی درد,
تو یعنی باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب زمین پر گھٹنے لگتے ہیں تو زمین کی ٹھنڈک یا اس کی سختی جو ہے وہ ضرر دے رہی ہوتی ہے, باقی سجدہ وہ صحیح کر لیتے ہیں, تو ایسے میں نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں.
آدھی جائے نماز بچھائی ہو یا آدھا کپڑا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جس پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے سجدہ زمین پر ہو رہا ہے.
جی جی, کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
کیا ایسا ہے کہ انسان کا آدھا ایمان نکاح میں مکمل ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
نکاح سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے,
یعنی وہ یہ ہے کہ اس کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
یعنی وہ بد نگاہی سے, بد نظری سے, بد خیالی سے, ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, اس لیے کہا گیا کہ نکاح کے ذریعے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک یہ سوال بھی ہے کہ مفتی صاحب نے اتنی باتیں بیان کی ہیں تو ہمارے علماء نے یقیناً اس پر کافی کچھ کتابیں بھی لکھیں, کچھ رسائل بھی, تو اگر کچھ فتاوی رضویہ سے یا کس مقام سے جہاں پر یہ باقاعدہ ڈیٹیل سے اس طرح کی چیزیں پڑھ سکیں جس میں استمداد اور استعانت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہو.
جی, اس پر امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر, جس کا نام ہے انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر کے جواز پر زوردار اس میں دلائل یہ دیے گئے ہیں. فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے, صفحہ نمبر 549 سے یہ رسالہ شروع ہوتا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک اور رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کے اندر, برکات الامداد کے نام سے, برکات الامداد کے نام سے آپ کا یہ رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر, تو اس میں بھی بہترین اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے ہوئے ہیں. یہ برکات الامداد مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے, اس کے ساتھ بھی الگ سے یہ کتاب شائع ہے, اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. رسالہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, جیسے عام طور پہ اعلیٰ حضرت کی تحریر مشکل ہوتی ہے ویسے مشکل بھی نہیں ہے. سمپل سمپل اس میں اعلیٰ حضرت نے ادلہ دیے ہوئے ہیں کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ, حدیث کے اندر یہ, بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا, تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, ہمارے وقت بالکل ختم ہو چکا ہے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.